أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات آج کی مجلس تین مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان خدا اور انسان, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ بقرہ کی 30th آیت. معروف آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اے رسول, جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا, جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری تقدیس کرتے ہیں, ہم تجھے پریز کرتے ہیں, گلوریفائی کرتے ہیں, سینکٹیفائی کرتے ہیں. اللہ نے جواب میں کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کل کی مجلس کا خلاصہ یہ کہ انسان کو دینی سفر جو طے کرنا ہوتا ہے, وہ انسان کو, ہر انسان کو خود سے طے کرنا پڑتا ہے. اس کو فطرت الہی پر, فطرت توحید پر خلق کیا گیا ہے, اس میں خدا شناسی کی قدرت ہے. الستو بربکم قالو بلا کے عنوان سے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ گواہی لے کر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو اس نے اس پاک کیفیت میں ہر انسان ابتدائی اپنی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کر لیا. قالوا بلا, ہم نے تو اس کو شک کی گنجائش بھی نہیں رکھی. تو انسان اپنے پیورسٹ فارم میں خدا کو بغیر شک کے قبول کر لیتا ہے, بغیر شک کے قبول کر لیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, آپ اپنے پیورسٹ فارم کو اگر کبھی ریچ کرے ہوں, جس کو آپ اپنے تئیں پیورسٹ سمجھتے ہوں, یعنی اس سے بہتر آپ پر کیفیت تاریخ نہیں ہوئی ہو, آپ کو نہ دنیا سے گلا ہے, نہ اپنے سے گلا ہے, نہ غیروں سے گلا ہے, ابھی تک جو زندگی گزری اس پر آپ کی نظر نہیں ہے, آگے کیا ہونے والا ہے آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ پر یہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہے اس میں تو میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ تو میرا خدا ہے, میرا خالق ہے. یعنی آپ وہ کیفیت کو پا لیں گے جو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے, الستو بربکم قالو بلا. لانے کی ضرورت ہے وہ کیفیت. آج کی مصروف دنیا میں شاید وہ آنا مشکل تھا, شروع کے لوگوں کے لیے شاید آنا آسان تھا, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, نہ اتنی پریشانی تھی, زندگی موت کا اتنا بڑا کشمکش کا مرحلہ نہیں تھا. یہ سب کچھ نہیں رہنے پر انسان فطری طور پر خدا کو پہچاننے لگا, تو دین ابتدائی طور پر انسان کی فطرت ہی پر کام کیا ہے. کتابیں خدا کی طرف سے بعد میں آنی شروع ہوئی, رسول بعد میں آنے شروع ہوئے, ابتدائی طور پر انسان کی سالم عقل اس بات کے لیے کافی تھی کہ اس کے زندگی کے امور خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں. حابل و قابل کے لیے خدا واضح تھا، خدا کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ حابیل کو پتا تھا، قابیل کو پتا نہیں تھا، ورنہ قربانی تو دونوں نے دی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے کچھ انہوں نے پیش ضرور کیا تھا، ایک کے پاس تقویٰ تھا، ایک کے پاس تقویٰ نہیں تھا. تو وہاں پر بحث انسان کے اللہ کو کتنا اپنی زندگی میں حساب کر رہا ہے اس پر تھی، اور کتنا حساب نہیں کر رہا ہے اس پر تھی. جس نے خدا کو سب کچھ سمجھ کر دیا اس کی قبول ہو گئی، جس کی طرف سے وہ اخلاص نہیں تھا اس کی قبول نہیں ہوئی. اللہ سوائے مخلصین کے کسی کی عبادت، انما یتقبل اللہ من المخلصین، اللہ کی قرآن کی طرف آیت آئی ہے ہمارے پاس کہ آپ پیورسٹ فارم میں جو دیں گے اللہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ پیور چیز ہے کہ اس کے قریب تو قریب، اس کے قریب ترین بندوں کے قریب بھی برائی اور نجاست نہیں آ سکتی. تو جب آپ اپنی طرف سے جو پیورسٹ فارم میں دیں گے وہ اس کو قبول کرے گا. تو یہاں پر ابھی شریعت کا دخل نہیں ہے، شریعت قرآن کی آیتوں کے مطابق آگے کی سٹیج ہے، میں جس کو بعد میں توضیح دوں گا. تو انسان، ہر انسان اپنے خدا کو خود سے ڈھونڈ نکالتا ہے. میں نے کل وہ بچے کا سوال کیا تھا کہ جو بچہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے بڑھتے کچھ احساس کرتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، اور جو آدمی آ کر رک جاتا ہے اس بات پہ کہ میں ماں باپ کو پیدا ہوں ہوا ہوں، وہ بہت ہی معمولی سی سادی سی فکر ہے. لیکن اگر وہ پیچھے جائے کہ ماں باپ کہاں سے آئے، اور پھر سب سے پہلا انسان کہاں سے آیا، سب سے پہلے انسان سے میں کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھے، کون تھے، یہ سب سلسلہ اگر وہ غور کرتا جائے تو اس کا پاس اس پر زیادہ سے زیادہ روشن ہونا شروع ہو جائے گا. جتنی گہری نظر اس کی اپنی گزشتہ پر ہوگی، اتنا اس میں صلاحیت پیدا ہوگی اپنے آپ کو انٹرپریٹ کرنے میں. اس کے لیے میں نے اور ایک آیت پیش کی تھی کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو، ذمہ داری کو پیش کیا آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو، اور وہ قبول نہیں کیے، انہوں نے قبول نہیں کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ بہت زیادہ ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے. اس کی بنیاد بھی کل روشن کی گئی کہ ظالم اور جاہل نہیں کہا گیا ہے، ظلوماً جہولا کہا گیا ہے سپرلیٹیو میں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ کیفیت اللہ کے مقابل میں جو انسان کی ہونی ہے اس کا علم ہر انسان کو فطرتاً دے دیا گیا ہے، جس کی طرف میں نے ابھی آپ کو شروع میں اشارہ کیا. آپ جب خود سے بالکل مطمئن ہو، تھوڑی ہی دیر کے لیے آپ کو خدا نظر آ جائے گا. جب آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جانے کو ہوگا آپ کو خدا نظر آ جائے گا، اور اپنے پوٹینشیل کو دیکھنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کوئی بیکار چیز خلق نہیں کرتا، تو جب مجھے خلق کیا گیا ہے اور میرے پاس انفینٹ اپرچونٹیز ہے، کل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں انجام دینے کا، تو انفینٹ اپرچونٹیز جو میرے پاس ہیں وہ اللہ کی خلافت کا نتیجہ ہیں. کوئی اور جانور کو اپنی زندگی میں انفینٹ اپرچونٹیز نہیں رہتی، سلیکشن کا کاز نہیں رہتا. میں نے فقط اشارہ کیا تھا کل کی گفتگو میں کہ اللہ نے جو خلقت کو شروع کیا اس کو پراکندہ کیا، پھیلا دیا. میں نے اشارتاً عرض کیا تھا سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کی بیسس پر کائنات بنی ہے، کہ جہاں پر چیزیں بے ربط بے ضبط ہوتی جاتی ہیں، جو سٹیج میں ہیں اس سٹیج سے سٹیٹ اور ڈس آرگنائز ہوتا جاتا ہے. اس انفینٹ کنڈیشن میں اللہ ایک چیز کو چنتا ہے، تو اس کی چوائس قرآن کی اس آیت کے مطابق جو آج میں پڑھ رہا ہوں، فعالن لما یرید، فعالن لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو جو چیز بنائی ہے اس میں اس کا اگر انفینٹ اپرچونٹیز کا موقع نہ ہو تو فعالن لما یرید کہاں سے ہو جائے گا؟ تو اس نے چیز کو پھیلایا اور اس میں سے چوز کیا. میں یہ چیز اس لیے توحید کے لیے امپورٹنٹ بتلا رہا ہوں کہ دنیا بنتے بنتے اس میں سینس نہیں آیا اور سینس آ بھی نہیں سکتا تھا. دنیا کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ اس میں سے سینس چوائس میں اللہ نکالے. تو ہر مرحلے کی چوائس کے نتیجے میں ہم بنے. ہم انفینیٹی کے پروسیس کا سب سے اچھا نتیجہ ہیں. ہم انفینیٹ کے پروسیس کا سب سے اچھا نتیجہ ہیں. اور جب کیونکہ ہم سب سے اچھا نتیجہ ہیں ہم کو خلیفہ بنا کر کہہ رہا ہے اب میری انفینیٹی کی جو کیفیت ہے دنیا میں میں تم کو دیتا ہوں، انفینیٹ اپرچونٹیز دیتا ہوں اور اس بیسس کے اوپر تمہیں عمل کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں. یاد رکھنا یہ کام دو طریقے سے ہوگا. تم کو ایک عقل دیا ہوں کہ تم چوز کر سکو گے انفینیٹ اپرچونٹیز میں سے کون سی کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے. اچھے سے کم اچھے میں بھی آپ فرق کر سکتے ہیں. اچھا کیا ہے، کم اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کم برا کیا ہے، زیادہ برا کیا ہے، اور ان میں سب میں ہزاروں ہزاروں لیولز کے اپرچونٹیز آپ کو نظر آتی جائیں گی. تو جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تب تک آپ اس راستے کو طے نہیں کر پائیں گے. علم دو جگہ سے آتا ہے، ایک تو آپ کی عقل کے ذریعے سے اور دوسری اس عقل کے اوپر اللہ پیغمبروں کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے جو ہدایت پہنچاتا ہے. آج کی مجلس کی طرف گریز کر رہا ہوں. کچھ باتیں میں نے جو کل بیان کی تھی اس میں تفصیل میں نے کچھ لمحات میں بیان کی ہے. یہاں سے انسان کی کیفیت شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کی عقل غور اور فکر کے ذریعے سے انسان کو آگے لے جاتی جاتی ہے. یہ سمجھ کر چلیں کہ ہمیں ایک چوراہے پر نہیں، ایک ہزار راہے پر نہیں، بلکہ غیر متناہی لا محدود راہے پر کھڑا کر دیا گیا ہے. ایک چوائس ہماری غلط ہوگی اور اس کو پھر کریکٹ نہیں کیا جائے گا تو دوسری چوائس اس سے بدتر ہوگی، وہاں پر کریکٹ نہیں کیا جائے گا تو تیسری اس سے بدتر ہوگی. یہ کریکٹ کرنے کے چوائس کو، اس کریکٹ کرنے کے چوائس کو توبہ کہا جاتا ہے. اس کریکٹ کرنے کی چوائس کو توبہ کیا جاتا ہے. آپ اگر ایک چیز غلط کریں اور اس کا احساس ہو جائے کہ میں نے یہ چیز صحیح نہیں کی ہے، آپ کو پلٹ کر وہاں پر آنے کا موقع دیتا ہے کہ تم نے غلطی سے یہ کر لیا تھا تو تم کو اب میں موقع دے رہا ہوں کہ تم پلٹ کر واپس آ جاؤ. اس لیے کہتا یحب التوابین، غلط راستے سے پلٹ کر واپس آ رہا ہے، پھر وہاں سے انفینیٹیز میں سے اچھی چوز کرنے کی اس کی صلاحیت باقی ہو گئی ہے. ایسے کی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور توبہ کے ساتھ طہارت کے کانسیپٹ کو بھی جوڑ دیتا ہے. وہ یحب المتطہرین، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس راستے پر جانے سے میری طہارت کمپرومائز ہوئی ہے. طہارت خالی وضو کے لیے اور غسل کے لیے نہیں تصور رکھتی ہے، انسان کی روح کی طہارت مقصود ہے. یہ جو ہم دن میں وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں یہ بدن کی طہارت ہے. حد قربت جب ہوتا ہے تو روح کی طہارت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ بدن کے لیے حد قربت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کپڑا دھوتے ہیں تو کیا حد قربت کرتے ہیں؟ میں کپڑا دھو رہا ہوں قربتاً اللہ، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو جب نماز کے لیے آمادہ کرتے ہیں، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرتے ہیں، قربتاً اللہ وضو کی کرتے ہیں تو وضو کی نیت کرتے ہیں. نتیجہ کس پہ مرتب ہو رہا ہے؟ قربتاً اللہ روح ہو رہی ہے یا بدن؟ بدن تو جاتا وہی ہے، بدن تو رہتا ہی ہے. تو آپ جب قربتاً اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ روح کی طہارت کی بات کر رہے ہیں. تو گناہ بھی جب ہوتا ہے تو روح کو خراب کرتا ہے. تو آپ جب توبہ کرتے ہیں تو آپ نے روح کو پاک کر لیا. تو توبہ اور تطہیر کا آپس میں بالکل نزدیکی رابطہ ہے. آیت میں جب اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سمجھ میں نہیں آتا ہے توبہ سے طہارت کو کیا کام، بالکل ایک دوسرے کے ہیں. کوائن کا دوسرا حصہ ہے. تو جب پاک ہونے کی آپ میں کیفیت آنے لگتی ہے تو آپ کو راستے صحیح نظر آنے لگتے ہیں. اس لیے قرآن میں آیت ہم کو ملتی ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, جو عقل سے کام نہیں لیتے ہم ان میں شرک کی نجاست ڈال دیتے ہیں, ان کی ڈیسیشن میکنگ پوری دنیا بھی بن جاتی ہے, ان کی ڈیسیشن میکنگ پوری دنیا بھی بن جاتی ہے. اور جب پوری دنیا بھی بن جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ روح بھی, کیونکہ عبادت تو روح سے کر رہے ہیں اور رزق کا مطلب یہاں شرک میں پڑ گئے, شرک کو اپنی زندگی کا حصہ انہوں نے بنا لیا. قرآن کی آیت بول رہی ہے جبکہ روح بنی ہی نہیں دنیا کے لیے, توجہ کا محتاج, روح بنی ہی نہیں دنیا کے لیے, روح تو بنی ہے دنیا کو بنانے کے لیے. بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے کوئی چیز کا بننا اس کے لیے اور کوئی چیز کا بننا اس کو بنانے کے لیے. آپ باپ بنتے ہیں, آپ ماں بنتی ہیں تو کس لیے بنتی ہیں؟ بچے کو پروان چڑھانے کے لیے بنتے ہیں. آپ باپ باپ ہونے کے لیے نہیں بنتے, آپ ماں ماں ہونے کے لیے نہیں بنتی, آپ بچے کو پروان چڑھانے والے عورت اور مرد کا نام ماں ہے یا باپ ہے. تو روح کا کام کیا ہے؟ روح کا کام دنیا کو آباد کرنا ہے. ہم نے سمجھا دنیا کے لیے بن گئی, تو ایسا انسان جو باپ بن جائے اور اسے بچے کی پروان کے لیے بڑھنے کا تصور نہ ہو, بچے کی پروان چڑھانے کے لیے بننے کا تصور نہ ہو, ویسے ہی ماں کو, باپوں کو زیادہ ہوتا ہے ماؤں کو کم ہوتا ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسے باپ کہ جس کو باپ بننے کے بعد باپ بننے کا احساس نہیں ہے, مائیں خلیل ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ غریب گھروں میں ہم دیکھتے ہیں پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے. ہم جب پوچھتے ہیں کبھی, ہم نوکری کے لیے جو کلاس فور لیول کے امپلائیز ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں عورتوں سے, تو بولے شوہر ہمارے کہاں چلے گئے نہیں معلوم, بچے کتنے ہیں؟ چار. دیکھا کہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں تو چلا گیا, غائب ہو گیا. جس کے لیے بنا تھا وہ تصور اس کے ذہن سے اوجھل ہو گیا. انسان بھی ویسے ہی, ہم کتنا برا سمجھیں گے ایسے انسان کو کہ جو پیدا تو کرے ذمہ داری کے قابل رہے اور اس کے بعد ذمہ داری کو اپنی چھوڑ کر چلا جائے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اس نے تو امانت سنبھال لی, روح نے یہ کہہ دیا کہ ہم جا کر تیری خلافت کو قبول کرتے ہوئے دنیا کو آباد کریں گے. دنیا کو برباد کرنے کے لیے اللہ کیوں خلیفہ بنائے گا؟ کیوں خلیفہ بنائے گا؟ دنیا کو آباد کرنے کے لیے بنائے گا. تو جب ہم نے وعدہ قبول کر لیا, وحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا, وحملہ الانسان, اور انسان نے اسے قبول کر لیا, لیکن قبول کرنے کے بعد, صلاحیت کے رکھنے کے بعد ظلم نہیں ہوگا, ظلوم ہو جائے گا, ظالم نہیں ہوگا, سپرلیٹیو میں چلا جائے گا, مبالغے کا صیغہ آ جائے گا, ظلوم ہو جائے گا, جاہل نہیں رہے گا. جو علم تھا اس کو انکار کر کر اس پر پتھرے ڈال کر عمل کر رہا ہے جو فطری علم تھا. الستو بربکم قالوا بلا کا, اس فطرت کو کھندل رہا ہے. جب فطرت کو کھندل رہا ہے تو جاہل کہیں گے ایسے کو یا جہول کہیں گے؟ قرآن اپنے الفاظ کو چن کر استعمال کرتا ہے. اللہ کبھی مبالغے سے کام نہیں لیتا مگر یہ کہ وہاں پر مبالغے کی گنجائش نہ ہو تو ابھی لیتا ہے. تو یہاں کے اوپر ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی قابلیت کے ساتھ بہت بڑی امانت کو لیے ہوئے دنیا میں آئے ہیں, اور روح کا کام اس امانت کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی بیسس پر وہ آیت معروف جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہاں پر آ کر مانا دیتی ہے میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے. روح بنی ہی ہے عبادت کے لیے, ورنہ نفق تو فیہ میں روح ہی نہ کہتا انسان کو. اللہ نے روح کو اپنے سے نسبت دی ہے، اور دوسری آیتوں میں ہم کو ملتا ہے کہ اس کا اختیار خلق کا بھی ہے اور امر کا بھی ہے. خلق کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے بنانا، جیسے کہ انسان کے بدن کو مٹی سے بنایا، وہ من آیاتہ خلقکم من تراب، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، واسطہ ہے مٹی مٹی، پھر شکل لیتے لیتے ہماری صورت شکل آ گئی. روح کے بارے میں کہتا ہے وہ امر ہے، روح کے بارے میں کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے یسألونک عن الروح، اے رسول تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دے نا الروح من امر ربی، صلوات بھیجے محمد والے میں، روح میرے رب کا امر ہے، یعنی اس کے اندر واسطہ نہیں ہے. اللہ جب اپنی روح کہہ رہا ہے اس میں واسطہ نہیں ہے، اللہ اور روح کا ہونا یہ امر سے بنی، یہ امر سے بنی ہے، یہ کوئی چیز سے نہیں بنی ہے جس کے ہم آپ بولیں جو بدن بنا ہے. تو جو چیز ڈائریکٹلی اللہ سے مربوط ہو اس میں اگر عیب آئے گا تو اللہ ہی میں معاذ اللہ عیب نظر آئے گا. روح جب انسان کی بدن سے مل جاتی ہے تب اس کو ہم نفس کہتے ہیں. نفس اب ڈیول کیریکٹر کی ہو گئی ہے، نفس کے دو کیریکٹر ہو گئے ہیں، ایک روح کی کیفیت اور دوسرے بدن سے متاثر ہونے کی کیفیت، ایک اللہ سے متاثر ہونے کی کیفیت، ایک بدنی حاجہ. توجہ کا محتاج ہوں، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ایک اللہ سے جس سے نکلی ہے اس سے متاثر ہونا، اور دوسرے بدن کی ضرورتوں سے متاثر ہونا. اگر علم رکھتی ہوگی تو بدن کو آلے کار سمجھے گی، انسٹرومنٹ سمجھے گی روح کا کام کرنے کے لیے. توجہ کا محتاج ہو، تھوڑا ڈسٹربنس ہو رہا ہے مگر توجہ کا محتاج ہو، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بات ایسی رہتی ہے کہ جس کے اندر ایک جگہ پر ذہن رکھنا مجھے خود ضروری ہوتا ہے کہ اگر علم رکھ رہی ہے تو علم کی بنیاد پر خدا کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرے گی اور بدن کو آلہ سمجھے گی، انسٹرومنٹ سمجھے گی. جو چیز انسٹرومنٹ ہوتی ہے اس کی فی نفس ہی انڈیویجولی سیپریٹلی کوئی میننگ نہیں ہوتی، کوئی مفہوم اور معنی نہیں ہوتا، کچھ معنی نہیں ہوتا. آپ ہتھوڑی کا کیا معنی کرتے ہیں جب تک آپ کو کیلا ٹھوکنا نہ ہو یا کوئی چیز کو ٹھیک کرنا نہ ہو؟ اپنے آپ میں وہ معنی نہیں رکھتی. بدن اپنے آپ میں روح کے لیے اگر روح سمجھ میں آ جائے تو فقط انسٹرومنٹ کا کام کرتا ہے، اتنا ہی معنی رکھتا ہے جتنا آپ کے مختلف دنیا کے انسٹرومنٹ ہوں. آپ کے تابع رہے گا، آپ کو تابع کرے گا نہیں. اگر گھوڑا سوار گھوڑے کو کنٹرول نہ کر سکے تو سبب موت ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بدن بھی ہماری روح کا مرکب ہے، ہمارے روح کے لیے گھوڑا ہے. اس کو اگر ہم کنٹرول کر کر روح کے ذریعے سے نہیں رکھے اور اس کا غلبہ ہماری روح پر ہو گیا تو ہم علم کی بنیاد پر حرکت کرنا چھوڑ دیں گے، ہمارا اخلاص ختم ہوگا، اور جیسے اخلاص ختم ہوا شیطان ہماری باغ ڈور تھام لے گا. باغ ڈور ہم اپنی اللہ کو دینے کی جگہ روح کے ذریعے سے شیطان کے حوالے کریں گے، اس کے بعد اسے جہاں ہم کو لے جانا ہے وہ لے جائے گا، اس درجے تک لے جائے گا کہ اس کے بعد کہے گا کہ میں بھی اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، تم تو مجھ سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہہ کر پیچھے ہٹ جائے گا، انسان وہاں جا کر گرے گا. یا تو ہمارا اختتام خدا پر ہوگا اعلی علین یاسفلا سافلین، یہ ہماری داستان ہے اگر ہم اپنے آپ کو صحیح معنی اور مفہوم دینے سے قاصر رہ جائیں. ہم اتنی زبردست موقع کو اگر اپنے ہاتھ سے جانے دیں تو اتنا یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ دنیا کیونکہ روح کے لیے نہیں بنی اور ہم نے دنیا سے صحیح کام نہیں لیا, تو بتلائیے جو انسان دنیا سے دنیا لے کر گیا, جو انسان دنیا سے دنیا لے کر گیا, شاید یہ بات بولنے میں مجھ کو بھی تکلف ہی ہو رہا ہے کہ دنیا سے دنیا لے کر کیسا جاتا ہے, وہ انسان جو دنیا کو دنیا میں چھوڑ کر گیا یہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اگر پہلی والی بات کہیں گے, چلیے جو انسان دنیا سے دنیا لے کر گیا اس نے حاصل کیا کیا, حالانکہ لے کر نہیں جاتا. حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں دنیا کو چھوڑ کر گیا, جو دنیا تھی اس کی وہ دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا, تو وہ دنیا کے لیے جو کام کیا وہ تو اس کے لیے صفر ہو گئی, اب روح کے پاس دنیا تو ہے نہیں. تو اس کے لیے کام کیا جس کی فنا کا اس کو یقین, جس کی بربادی کا اس کو یقین, اور کب ہاتھ سے نکل جائے اس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو ایسی حالت میں اگر انسان اس چیز کے لیے کام کر رہا ہو جس کا اسے چاہے وہ ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, یقین ہے کہ وہ اس کے کام آنے والی نہیں ہے, وہ تو چھوڑ کر جائے گا. ایمان نہ رکھتا ہو, غافل ہو, تو اس کو شاید احساس مرنے کے بعد ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا, لیکن جسے پتا تھا آخرت کا, جسے پتا تھا کہ روح دنیا کے لیے نہیں بنی, لیکن اس نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا روح کے کام کرنے کے لیے, تو کیا حال ہوگا؟ یہ خسران المبین ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ آشکار نقصان ہے. آپ جانتے ہوئے کہ آخرت روح کے سفر کی آخری منزل ہے, جہاں پر سے اللہ اس کا حساب کر کر اس کو آگے بڑھائے گا, جس طریقے سے ہم فیہا خالدون کے عنوان سے. اور بالعکس جو روح کا سفر طے نہیں کیا, دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر رہ گیا اور روح سے روح کا کام لینے کی جگہ فقط روح کے بدن سے جڑے رہنے سے اور حیات دنیاوی کو سمجھ کر زندہ رہ گیا, اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ جو اللہ بیان کر رہا ہے کئی آیتوں میں. اس میں اللہ کا کیا قصور؟ تمام کا تمام قصور پلٹ کر آ جائے گا. ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر سب ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے, جیسا قرآن کہہ رہا ہے. اور جب دینا شروع کریں گے تو غلطی ہماری ہوگی یا غلطی ہاتھ پیر کی ہوگی؟ کیا کسی ہاتھ نے اپنی مرضی سے گناہ کیا تھا؟ کیا کسی پیر نے اپنی مرضی سے گناہ کی طرف گیا تھا؟ کیا کبھی کسی آنکھ نے اپنی مرضی سے دیکھ لیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہ دیکھ, وہ دیکھ رہی ہے. آپ کر رہے ہیں نہ کر, وہ کر رہا ہے. ایسا ہوا تھا کیا؟ ہوا تو نہیں تھا, ہم نے کروایا تھا. یومہم بارزون, ہر چیز اس دن واضح ہو جائے گی, بارز ہو جائے گی, کھل کے دکھ جائے گی. جو چیز کھل کے وہاں دکھ جائے گی وہ کھل کے یہاں دکھ جائے تو کتنا اچھا ہوگا. ہم اپنے گناہوں کو مٹ سکیں گے توبہ کے ذریعے سے. قرآن فقط ایک جگہ کہتا ہے جب موت کے بالکل قریب آ کر توبہ کرو گے تو نہیں مانوں گا, نہیں قبول کروں گا, کیونکہ اس وقت کیا کیا نظر آ جاتا ہے نہیں پتا. اس وقت کیا کیا نظر آ جاتا ہے نہیں پتا. کہتا ہے وہاں تک کرنے کو تیار. جب تمہاری دنیاوی زندگی ختم ہو رہی ہے اور تمہاری نظریں اس طرف چلی جا چکی ہیں اور تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ فنا کا نہیں ہے, یہ مسئلہ بقا کا ہے, وہاں تک تمہارے توبہ کو قبول کرنے کو تیار. جہاں تک کہ تم کو دنیا میں رہتے ہوئے بغیر آخرت کو دیکھے ہوئے آخرت کا یقین ہو جائے. تبھی تو توبہ کرو گے, تبھی تو توبہ کرو گے, ورنہ اور بھی کچھ سمیٹنے کی چکر میں رہو گے دنیا سے. موقع غنیمت سمجھ کر آخرت کی طرف نظر کر دینا, یہ حقیقت انسان اور حقیقت روح ہے, یہ بلندی ہے, یہ امانت ہے جو اللہ نے دی ہے. ورنہ اللہ کیوں قل کرے کسی کو کہ جس کو وہ ظلوم اور جہول کہے. آپ سے ہم سے اگر کوئی کہے کہ ہم غور تو کریں کہ کیا آپ اگر کوئی دنیا بنانے کی طاقت رکھ دیں, رکھتے ہوں, آپ کو دے دی جائے, تو کیا آپ ایسی دنیا بنائیں گے جس میں اتنا فاصلہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس کو علم کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے, غربت میں ہے, بیماری میں ہے, آئی کیو اس کا کوئی خاص نہیں ہے, اور دوسرے کو ہر قسم کا سپورٹ مل رہا ہے, اس کو غذا بھی اچھی فراہم ہو رہی ہے, اس کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے, تربیت بھی کی جا رہی ہے, ایک مشکل سے اوپر آ رہا ہے اور ایک نعمتوں میں پل رہا ہے. اتنا فرق رکھ کر آپ دنیا بنائیں گے؟ آپ نہیں بنائیں گے. بولیں گے کیوں؟ ایک تکلیف سے سٹنٹڈ گروتھ, کھانے کو برابر کھانا نہیں ہے. پرسنٹیج دیکھیے کتنے بچے ہمارے سٹنٹڈ رہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, 5 سال کی عمر میں کتنوں کو غذا صحیح نہیں ملنے کی طرف سے ان کی گروتھ رک جاتی ہے, مینٹل بھی فزیکل بھی. مالک تو نے یہ دنیا کیوں بنا دی؟ تیرے اختیار میں ہے نا, تو تو آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہم پڑھتے ہیں آیت قرآنی میں آیت الکرسی میں کہ اللہ کے لیے جو کچھ سماوات اور ارض میں ہے وہ ہے, پھر یہ کیوں بنا دیا؟ کہا کہ اگر میں یہ نہ بناؤں تو پھر وہ انفینٹ موقع تم کو کہاں سے فراہم ہوں گے میری طرف آنے کے؟ یہ عدم توازن میں, یہ ان ایکوالٹیز میں تو تمہارے لیے موقع ہیں. اس غریب کے لیے میں فقط صبر اور قناعت کے لیے دعا کروں گا, اس کو بلند کرنے کے لیے, اور تمہارے لیے رکھا ہوں کہ تم اس کی طرف توجہ کر لینا تاکہ وہ اس کیفیت سے نجات پا لے. اگر میں سب کو ایکول کرتا تو پھر تم لوگ کرتے کیا دنیا میں؟ سجدہ کرانا ہوتا تو یہ دنیا میں کیوں کراتا؟ فرشتے تو ہیں سجدہ کرنے کے لیے. تمہارے سجدے کا مقصد انصاف اور عدل ہے, تمہارے روزے کا مقصد انصاف اور عدل ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آیت کہہ رہی ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے بے شک اپنے تمام رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجی اور میزان بھیجا, سسٹم بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں, تاکہ کمزور کو اور کمزور نہ کیا جائے اور طاقتور نہ ہو جائے, اتنی طاقت نہ آ جائے کہ کمزور کی آواز اس کے گلے سے نہ نکلے اور اس کا خنجر اس کے دل میں گھس جائے. یہ ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے لنچنگ دیکھی ہے نا دنیا میں. ورڈ تو کوائن ہوا تھا امریکہ میں, جہاں پر غریب کالے عموماً مرد کو مارا جاتا تھا لنچ کر کر. وائٹ موبز جمع ہوتے تھے اور ان کو گھیر کر مارتے تھے سڑکوں پر. یہ لنچنگ کی ابتدا ہے. اب وہ لنچنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہماری دنیا میں, جہاں پہ کمزور کو مذہبی بنیاد پر پکڑا جا رہا ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے ایک موب کی طرف سے, اور اس کے گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ انسان اتنا برا کیسا ہو گیا جو اللہ کی روح لے کر آیا؟ سبھی تو اللہ کی روح لے کر آئے ہیں, اس میں کوئی مسلمان اور غیر مسلمان کی قید نہیں ہے. ہم ظلوم ہو جاتے ہیں, ہم جہول ہو جاتے ہیں, تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھتے ہیں ائمہ, اولیاء, اوصیاء, انبیاء, رسول, یہ پورے کے پورے جو شدت کی عبادت کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو وہ دوسری سائیڈ معلوم تھی انسان کی کہ اگر پلٹ جاؤں تو کیسا ہو جاؤں گا, اور اگر میرا مالک مجھ سے نظر ہٹا لے گا تو میں سوائے اس راستے کو اختیار کرنے کے کروں گا نہیں کچھ. اس لیے رسول کی دعا ملتی ہے لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا, مالک ہمارے سے تو ایک لہجہ بھی ایک پلک جھپکنے کی اتنی مہلت کے لیے بھی ہم کو اپنے آپ پر نہ چھوڑنا, ہم ایسی کنڈیشن میں نہ آ جائیں فریکشن آف اے سیکنڈ جس میں تیری ہدایت ہمارے ساتھ نہ رہے عقلی طور پر یا نقلی طور پر. یہ رسول کی دعا ہے, یہ رسول کی دعا ہے. علی کی دعا یہ ہے کہ مالک مجھے تو ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے, کیونکہ تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو بھی سنوارنا چاہوں گا نا تو تو جیسا مجھے سنوار سکتا ہے میں نہیں سنوار پاؤں گا. اس کو سرنڈر کہتے ہیں کہ اب تو میری روح کو شکل دینا, اور جب روح کو صحیح شکل مل جاتی ہے اور بدن اس کا پوری طریقے سے تابع ہو جاتا ہے تب اس بدن سے معجزے صادر ہونا شروع ہوتے ہیں. اس بدن سے کہ جس پر روح نے کامل تسلط حاصل کر لیا ہو اب وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, رسول کے ہاتھ کو اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا ہاتھ ہے, کیونکہ خالص الہی جذبے سے بیعت جب دی جا رہی تھی تو رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. یہ پیورٹی کو ریٹین کر ڈیولپ کرنے کا نتیجہ ہے. یہ راستہ سب کے لیے ہمارے لیے, میں نے کل کی مجلس میں کہا ہے ہر انسان زیرو سے ہی شروع کرتا ہے, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو چاہے وہ رسول کیوں نہ ہو. اگر رسول کو پہلے ہی ایمان ایڈیشنل دے دیا جائے وہ 100 لیول کے درجے پر ہے, ہم زیرو سے شروع کر رہے ہیں اور رسول ہمارے لیے بہترین مثال بن جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ کے پاس جا کر بندہ بولے گا کہ مالک ان کو وہاں پر شروع کیا تھا, ان کے لیے تو سب واضح تھا, ان کے لیے تو خدا کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, خدا بھی ان کے لیے واضح تھا. جتنا ان کے لیے خدا واضح تھا تمہارے لیے بھی تھا, فطرت وہی ان کی تھی فطرت تمہاری بھی وہی تھی. صلاحیتیں تو میں سب کے الگ الگ بناتا ہوں, آئی کیوز میں سب کے الگ الگ بناتا ہوں, بحث یہاں پر آئی کیو کی نہیں ہے. ذمہ داری زیادہ دیتا ہوں تو اس لیے آئی کیو زیادہ بناتا ہوں, ذمہ داری کم دینی ہوتی ہے تو کم بناتا ہوں. تم اپنی لیول کی ذمہ داری اگر پوری کر لو تو میں تمہیں رسولوں کے ساتھ مشہور کر لوں گا, بات ختم ہو گئی, انیکویلٹی کا مسئلہ ختم ہو گیا. سٹارٹ وہیں سے لے رہے ہیں, کوئی وہاں سے نکل تک ہزار کی منزل تک پہنچ رہا ہے, آپ کو پیچھے نہیں جا رہے ہیں, آپ آگے آ کے 100 پہ ختم ہو گئے. آپ کی منزل اتنی ہی رکھا تھا آپ کے آئی کیو سے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے تھے. اللہ رسولوں کے ساتھ محشور کرے گا کیوں؟ اخلاص کے لیے آئی کیو کی ضرورت نہیں ہوتی, اخلاص کے لیے آئی کیو کی ضرورت نہیں ہوتی. پیور اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے چھوٹے سے دائرے میں, نبی نہیں بن پائے گا, رسول نہیں بن پائے گا, امام نہیں بن پائے گا, فرق کیا پڑتا ہے؟ امام کو ساتھیوں کی تو ضرورت ہے نا, اور ہر لیول پہ ساتھی کی ضرورت ہے نا. کچھ ایسے کہ جو علم لے کے امام کا دے سکیں وہ قریب رہیں, کچھ ابو ذر سلمان رہ جائیں, کچھ ایسے بھی رہیں کہ جس کے پاس فزیکل طاقت ہے لیکن خلوص ہے خمبر بن جائیں, کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آئی کیو کی بیسس پر لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, خلوص کی بیسس پر جائیں گے, اور خلوص کرنا کم آئی کیو کے ساتھ پاسبل ہے, زیادہ آئی کیو کے ساتھ زیادہ محنت کے ذریعے سے پاسبل ہے. اس لیے کہ وہ زیادہ بڑا جو آئی کیو ہے آپ اس کو دنیا میں برے کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک طریقے سے زیادہ آئی کیو آپ کو گمراہی کے بھی زیادہ راستے بناتا ہے, کم آئی کیو گمراہی کے بھی کم راستے بناتا ہے. تو آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے ادھر سے اتنے میں اور ادھر سے اتنے میں, زیادہ آئی کیو ہے. کسی کو ٹیسٹ کر رہا ہے بیچ سے ادھر تک اور ادھر تک, ادھر کی اچھائی کر لو کافی ہے, ادھر کی برائی سے بچ جاؤ تو کافی ہے. ایکویٹ کیا یا نہیں کیا؟ کوئی کسی کو گلا ہے کہ اللہ عادل نہیں ہے؟ اب ہماری یہ خواہش کہ ہم اس کے جیسے نہیں ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے اس کو دیکھ رہے ہو. صلوات بھیجے بر محمد والے. ہم اتنے پیسے والے کیوں نہیں ہو گئے؟ ہم اتنے حسن والے کیوں نہیں ہو گئے؟ تم کو دنیا میں اللہ کو دیکھ کر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم ادھر ادھر کیوں دیکھنے لگے؟ اس کے پیسے، اس کے حسن، اس کی شہرت، اس کی طاقت سے تم کو کیا، تم کو کیا؟ اگر اللہ نے مصلحت سے دی ہے تو یا تو ریوارڈ کے طور پہ دیا ہے دنیاوی، یا آزمائش کے طور پہ دیا ہے، اور ہر ریوارڈ میں آزمائش ہے۔ جو چیز آزمائش کے دیے دی گئی ہے تم اس کو انڈیپینڈنٹ دیکھ رہے ہو، تو پیسے والے کا پیسہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قارون کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جب اس کا پیسہ دیکھا تو کہا کہ ہمارے پاس ہے، کاش ویسا ہوتا۔ اور جب وہ غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی دولت سب فنا ہو گئی تو کہا کہ اللہ کتنا اچھا ہے کہ ہم کو ویسا نہیں بنایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ اگر اللہ کی طرف دیکھتے ہوتے تو وہ سوال ہی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ اس کو بھی اپنا راستہ دکھا رہا ہے کہ تو اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھلا دینا، اور جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے نیکی کی ہے تو بھی نیکی کرنا، اور اس مال دنیا سے اپنے آخرت کو آمادہ کرنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں بول رہا ہوں قرآن کی آیت ہے، سمپل بات ہے۔ تیرے پاس پیسہ زیادہ ہے اور بنا سکتا ہے، بنا۔ دو، اس پیسے کو آخرت کے لیے استعمال کر۔ تین، جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو دوسروں پر احسان کر، نیکی کا خط۔ اتنے مشکل مسائل کو یوں 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 کر کے بالکل آسانی سے قرآن بالکل واضح طور پر بیان کر دیتا ہے۔ یہ مشکل مسائل ہیں، یہ مشکل مسائل ہیں، اس کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن قرآن کے اوپر اور رسول اور آل رسول کی ہدایتوں کو مد نظر اگر آپ رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ پانی بن جاتے ہیں، اور جب یہ پانی بن جاتے ہیں تو آپ کو دنیا میں ڈسیشن میکنگ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ فضول کا وقت کسی سے حسد کر کر، کسی کے جیسے ہونا چاہ کر، اب تو لوگ بول رہے ہیں کہ لوگ پلاسٹک سرجری کرا کرا کر کسی ہیرو یا ہیروئن کے جیسے بننا چاہ رہے ہیں، آ رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر ادھر ادھر، کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ کبھی بھی اگر ہم کو دوسرے کی جیسی بننے کی خواہش ہے تو ہدایت کے عنوان سے اس کو دیکھیں۔ اس لیے رسول کیا بن جاتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، کل میں نے بھی کہی تھی۔ اس اینگل سے اگر دیکھو، تم ہدایت دنیا میں چاہتے ہو نا، تو رسول بہترین مثال۔ تم دنیا میں ہدایت نہیں چاہتے ہو، کچھ اور چاہتے ہو، تو تم کو پھر ویسی مثالیں ملیں گی کہ جو تمہارے کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی۔ تمہیں دولت چاہیے، تمہیں شہرت چاہیے، تم کو مل جائیں گی مثالیں دولت اور شہرت، اور ایک ایک جگہ کے اوپر کمپرومائز کرتے ہوئے لوگ نظر آتے جائیں گے۔ جس کو شہرت ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ شہرت کے خاطر اور دولت کے خاطر اپنے ویلیوز کو کمپرومائز کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کو کمپرومائز کرتا ہے، ظالم کو ظالم کہنے سے بچ کر اپنے آپ کو اوپر لے جاتا ہے۔ آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ایسے علماء ہم کو نظر آ رہے ہیں، دینی علماء، مشہور نام رکھنے والے علماء، جو اپنے آپ کو بیچ دینے میں کوئی جھجک کا احساس بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ نہیں، اب جب عالم بکتا ہے نا تو بغیر دلیل کے نہیں بکتا، تو اپنے آئی کیو کو اور اپنے علم کو کام میں لاتا ہے کہ شرک کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا عین توحید ہے۔ ارے یہ کہاں سے لائے؟ تو بولے اللہ کی مرضی آپ کو کیا معلوم، لوگوں کی حفاظت کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں یہ نہیں کروں گا، میں سن کر پڑھ کر بول رہا ہوں یہ باتیں، اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، لوگوں کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے، آپ کو کس نے کہا؟ ایسے کہ جیسے اگر یہ نہ کرتے تو مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا۔ تو تصور یہ کہ مجھے میری دنیا تو مل جائے لیکن میں احسان مسلمانوں پر رکھوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے خاطر کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا چھوڑ کر، اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ کر، امت مسلمہ کو طاقتور بنانا چھوڑ کر، آپ کسی اور کے گیت گا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو بچا رہا ہوں، تم گیت گاتے جاؤ مسلمان کمزور ہوتا جائے گا۔ مسلمان کی طاقت دوسروں کے گیت گانے سے آنے والی نہیں ہے، مسلمان کی طاقت اللہ سے آنے والی ہے؟ بھول گئے کہ شروع میں تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رسول کو مشرکین سے کس نے نجات دی؟ رسول کو مشرکین نے کس سے کس نے نجات دی؟ وہی اللہ نے. آج وہ اللہ کیا کمزور ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، کسی طریقے سے کمزور نہیں ہوا. کل یوم ہوا فی شان، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر دن وہ اس کی اپنی شان میں رہتا، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی. تو وہ تو اللہ تو موجود ہے. اور امت، جب تو رسول اکیلا تھا، اب تو بہت بڑھ گئی ہے امت. ہندوستان میں 200 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں. ایک رسول کو تنہا، جس کے پیچھے سب لگ گئے تھے، ہر قسم کی توہین کرتے ہوئے. آیتیں ملتی ہیں، یہ جب تم سے ملتے ہیں سوائے تمہارا مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کرتے. یہ اے رسول، جب تم سے ملتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جب تم سے ملتے ہیں سوائے تمہارا مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ارے ایسے کو اللہ نے رسول بنا دیا. کیا ایسے کو اللہ نے رسول بنا دیا کیا؟ اور اگر ہم صبر نہ کرتے ہوتے تو یہ فرد ہمیں اپنے خداؤں سے دور کر دیتا. رسول پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ڈٹ کے نہ رہ جاتے تو یہ شخص ہم کو اپنے خداؤں سے دور کر دیتا. تو رسول پر یہ الزام تھا کہ وہ ان کے خداؤں سے دور کر رہا ہے، جبکہ وہ اس کو رسول بھی نہیں مان رہے تھے، مذاق اڑا رہے. تو ایسے رسول کے خلاف کیا کیا نہیں کر رہے ہو آپ؟ کسی کو بت پرستی سے روک رہے ہو کیا؟ تو بت پرستی سے روکنے والے رسول کو اللہ نے بچا لیا. آپ تو بت پرستی سے بھی نہیں روک رہے ہیں، اور 200 ملین ہیں، اپنے دین پر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے امور کے آپ مالک رہنا چاہ رہے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں شریعت کے، اپنے منطقے میں آپ کی کیونکہ اکثریت ہے، وہاں پر آپ اپنی تئیں قانون سازی کا اختیار رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ تو آپ سے کھینچا جا رہا ہے، وہاں رسول پر الزام ہے کہ ہم کو اپنے خداؤں سے دور کیا جا رہا ہے. آپ اتنے کمزور کیسا ہو گئے کہ آپ کے اپنے حقوق کی دفاع کے لیے آپ کو دوسروں کے گیت گانے پڑیں گے؟ انتہا ہے، خدا کو نہ سمجھنے کی انتہا ہے. خدا کی تعریف اللہ اکبر صبح سے شام تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو اکبر نہیں سمجھ رہے ہیں، ظاہری طاقتوں کو اکبر سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. مسلمان کی نجات اللہ ہے، اور اللہ کا اور مسلمان کا ایک ہو جانا ہے. اور اللہ جب مسلمان کو طاقت دیتا ہے تو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ تمام بندے چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو حیات دیتا ہے. تم ان پر ظلم کرنے والے کون؟ تم ان پر ظلم کرنے والے کون؟ نہ مشرک پر ظلم کیا جا سکتا ہے، نہ ملحد پر ظلم کیا جا سکتا ہے. حدیثوں میں بھی ملتا ہے، قرآن کی آیتیں تو بہت ہے، کہ اگر مشرک ہو، ملحد ہو، اگر وہ مظلوم ہو گیا تو اس کی صدا اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. غلطی سے یہ نہ سمجھنا کہ تم ایمان والے ہو گئے تو تم دوسروں کی جان لے سکتے ہو، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہو، سوائے عدل کے تم ان سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، سوائے وہ لوگ کہ جو تمہاری جان لینا چاہتے ہیں دین کے لیے، گھروں سے نکالتے ہیں یا مدد کرتے ہیں گھروں سے نکالنے کی. یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ یہ اگر ایسے ہیں ان سے نرمی نہ کرنا، ورنہ تمام انسانیت سے تم پر واجب ہے کہ نرمی کرو، سوائے ان کے کہ جو تمہیں دین کے لیے قتل کرتے ہوں، گھروں سے نکالتے ہوں، یا مدد کرتے ہیں ان کی جو گھروں سے نکالتے ہیں. سورہ ممتحنہ کی آیت یہاں پڑھ لیں، یہ ہدایت یہاں تک لے آتی ہے انسان کو. ہم نے کہا نا کہ انسان کو، وہ بچے کو جس کا ہم نے کل ذکر کیا، اس کو سوال ہو رہا ہے کہ میں آیا کہاں سے. آیا وہاں سے جہاں سے خلقت کی ابتدا ہوئی اور تجھ کو مد نظر رکھ کر ہوئی اور انفینٹ چوائسز کے نتیجے میں تجھے لامحدود چوائسز کے نتیجے میں تو بنا ہے, تو تو پیورسٹ آف دا پیور بنا, اس لیے خلیفہ بنا, بدن بن گیا انسٹرومنٹ, روح پیورسٹ آف دی پیور لا کر تجھے جوڑ دی گئی, اب تو اللہ کا کام دنیا میں کر کیونکہ خلیفہ ہے اور اللہ کی امانت تجھ پر لاد دی گئی اور نے تو نے قبول کر لیا, اب تیری رکاوٹ کیا ہے یہ بتا دے, سوائے یہ کہ تو سب سے بڑی اپنی رکاوٹ ہے. انعاد عدوی کا نفس اللتی بین جنبیک, رسول سے حدیث ہے فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری نفس ہے جو تم میں موجود ہے. ہمارا کوئی بڑا دشمن ہے نہیں, شیطان بھی ہمارا دشمن نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک ہم مخلص ہیں شیطان بھی ہمارے قریب نہیں آتا. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر تم اخلاص کی حالت میں رہو, پیور انٹینٹ رکھتے رہو, تو شیطان کا تم سے کوئی سروکاری نہیں, بے ربط ہے, وہ ایک الگ دنیا میں ہے, تم ایک الگ دنیا میں ہو, اور اللہ نے تمہاری دنیا کے لیے اس کو ایکسس نہیں رکھا ہے, وہ نہیں پہنچ سکتا تمہارے تک, کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے تو میرے مخلصین کو نہیں پھینکا سکتا, اور ایک جگہ قرآن میں خود شیطان کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو دونوں طرف سے اللہ کی گفتگو کافی تھی, لیکن شیطان کے بھی حدود طے کرنے کے واسطے اللہ اس کو بھی بیان کر رہا ہے قرآن میں. قرآن ایسی ہدایت ہے, آپ کو کوئی چیز چھٹتی نہیں ہے, کوئی چیز سے آپ بچ نہیں سکتے. اب اگر آپ کی ابتدا اتنی گہری, آپ کی ذمہ داری اتنی بڑی, اب یہ بچہ جو بڑا ہوا ہے 15, 16, 18, 20 سال کا ہوا ہے, اس کے ذہن میں یہ آ جائے, یہ تصور پورا کلیئرلی اس کے ذہن میں موجود ہو. میں نے کہا تھا کل اشارہ کرتے ہوئے کہ ابتدا تک بھی آپ پروفاؤنڈ علم رکھیں اور انتہا کا بھی پروفاؤنڈ علم رکھیں. انتہا کا پروفاؤنڈ علم اس حساب سے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اگر دنیا میں آخرت پر یقین رکھنے کی دلائل نہ ہو تو اللہ ہم سے یقین ایکسپیکٹ نہیں کرے گا. جب کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت کا, ایقان رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے لیے دلیلیں یہاں پر فراہم ہیں, موجود ہیں. یہ کائنات کی خلقت روح کے ساتھ جڑ جانے کے نتیجے میں سوائے آزمائش کے ہو نہیں سکتی. انسان کو اپنی خلقت کا یقین ہو جائے اور روح کا یقین ہو جائے, اپنی فزیکل خلقت کا مٹی سے بنا ہوا اور اپنی اللہ کے طرف سے روح پھونکی گئی, دونوں بھی قرآن کی آیتوں سے سمجھ لے گا اور غور کرتا رہے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کدھر کر رہا ہوں. بدنی ہو رہا ہوں تو اللہ سے ڈسٹنس کر رہا ہوں, اللہ کا ہو رہا ہوں تو بدن کو میرے تابع لا رہا ہوں, بدن سے ڈسٹنس نہیں کر رہا ہوں, ڈسٹنس اللہ سے ہوتا ہے. قربت اس لیے ضروری ہے, قربت اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں, بدن سے دور نہیں ہوتا, بدن تو ہے, بدن پر اختیار بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے. بدن آپ کا, آپ کے ہارمونز اب آپ کو ستانا شروع نہیں کرتے, ہارمونز اتنے تھے, آپ کے ہارمونز کم نہیں ہوتے, آپ کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے, آپ کا بدن آپ کے تقاضوں کو نہیں کرتا. یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا جو روزے میں ہے وہ عادت دلانے کے لیے ہے. یہ صبح میں نماز پڑھنا, دوپہر میں نماز پڑھنا, رات میں نماز پڑھنا اگر ممکن ہے, اور تہجد کی نماز پڑھنا, یہ سب آمادہ کرنے کے لیے. روح آمادہ ہو جائے گی, تمہارے ہارمونز تمہارے لیے نیوٹرلائز ہو جائیں گے, وہ وہیں پر کام آئیں گے جب تمہارے کو ضرورت ہوگی, جہاں پر ضرورت نہیں ہوگی وہ کام نہیں آئیں گے. تم اپنے طاقتوں پر قدرت رکھنے لگو گے, تم بندے بنتے جاؤ گے, عبد بنتے جاؤ گے. تمہارا بدن اگر تمہارے کنٹرول سے خارج ہے تو وہ روح عبادت کیا کرے گی, کرے گی بھی تو گناہ آلود عبادت کرے گی, اور گناہ آلود عبادت کمزور عبادت ہوتی ہے. بھاگنے کی جگہ لنگڑنا کہیں گے, مثال کے طور پر جوانوں کے لیے, آپ بھاگ سکتے ہیں وہاں, آپ لنگڑ رہے ہیں تو کتنا ڈسٹینس طے کر پائیں گے؟ ایک گھنٹے میں اگر آپ 20 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر جا سکتے تھے تو پتا چلا 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر گئے لنگڑتے لنگڑتے. اور لنگڑا ہم نے کس کو بنا لیا؟ اپنے آپ کو, خود سے بنایا ہے. قصور پھر اللہ کا نہیں ہے, ہم لنگڑے ہوئے, ہم اندھے ہوئے. ان کو آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں مگر سنتے ہیں نہیں, دل ہے مگر سوچتے نہیں. یہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے, یہ ہماری پریشانی ہے. ہماری طاقت عجب ہے, ہماری کمزوری عجب ہے. خلق الانسان ضعیفہ، قرآن کی اور ایک آیت اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو کمزور بنایا. مالک کمزور کیوں بنایا؟ کمزور اس لیے بنایا کہ اگر اس کو میں طاقتور بنا دیتا اس لحاظ سے تو آزماتا کیسا. اللہ جب طاقتور کہتا ہے نا تو کمپلیٹ بات کرتا ہے، کمزور جب کہتا ہے تب بھی کمپلیٹ بات کرتا ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طاقتور بنا دیا تو پھر تمہارے میں کوئی کمی نہیں رہتی. تمہارے کو ضعیف اس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ کا محتاج ہوں جوانوں سے، ضعیف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طاقت اکوائر ہوتی ہے علم کے ذریعے سے. جس طریقے سے پیدائش میں تم کمزور ہوتے ہو فزیکلی بڑھتے بڑھتے طاقتور بن جاتے ہو، اگر تمہارا روحی سفر بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے کم نہ ہو تو تم کمزوری سے طاقت کی طرف بڑھتے جاؤ گے. تم اگر احساس رکھو کہ میں کمزور ہوں تو آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو دوا کون سی کھاتا ہے؟ طاقت کی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ اور کسی کو احساس کمزوری کا نہ ہو وہ مر جائے گا، طاقت کے لیے دوا نہیں کھائے گا. قبول؟ تو اللہ نے کہا کیوں کہہ دیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا اس لیے کہ تمہاری کمزوری کو سمجھ کر اپنی طاقت کا انتظام کرو. اس لیے 740 سے مرتبہ سے زیادہ کہا ہے عقل سے کام لو، فکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو، ورنہ نہ بولتا. کمزور کو طاقت دی جا سکتی ہے، طاقتور کو طاقت دینا مفہوم ختم ہو جاتا ہے. بہت ہی نسبی آزمائش ہوتی، بہت ہی ریلیٹو آزمائش ہوتی، کور خلقت کا آزمائش نہ ہوتی. ہماری کمزوری ہماری آزمائش کے لیے بے انتہا ضروری تھی، اس لیے کمزور بنایا. اس کے بعد کہتا ہے آنکھ دیا، کان دیے، عقل کی صلاحیت دیا تاکہ تم وہاں سے کمزوری کو طاقت میں کنورٹ کرو. وہ بھی ذمہ داری ہم پر ڈال دی انفینٹ اپرچونیٹیز کے ذریعے سے جو ہماری خلافت میں ضروری ہیں. صلوات بھیجے بر محمد. آگئی بات سمجھ میں؟ جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، ایک ایک جو کلامی مسئلہ ہے، جو تھیولوجی کے ایشوز ہیں، کافی مشکل ہیں حل کرنے کے لیے، اور بغیر خدا کی ہدایت کے ماڈرن فلسفی آپ پڑھ کر دیکھ لیں کتنے چکر کاٹتے ہیں اور کیا نتیجے پہ پہنچتے ہیں. پڑھا ہوں جانتا ہوں، قرآن پڑھا ہوں کچھ جانتا ہوں، اس بنیاد پر آپ لوگ کے سامنے کچھ کجمج بیانی کر لیتا ہوں، لیکن جوانوں سے کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لن تجد دونہ ملتحدا، قرآن آ کر مہر لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. یا اس دنیا میں سہارا چاہتے ہو تو میں ہوں، نہیں تو بے سہارا زندگی گزار کے آ جاؤ. یا تو فرعون بن جاؤ گے، یا نمرود بن جاؤ گے، یا حامان بن جاؤ گے، یا ان کے ماننے والوں کے ماننے والوں کے ماننے والے بن جاؤ گے. اور اگر میرے جہاں پر آ کر تم سہارا لینا چاہتے ہو، میں تمہارے لیے سہارا بن جاؤں، تو یا پھر میرے رسولوں کے ماننے والے، میرے آئمہ کے ماننے والے، میرے نیک بندوں کے ماننے والے، یا ان کے ماننے والوں کے ماننے والے بن جاؤ گے. چوائس تمہاری ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. یا تو قدردانی کرو ہدایت کی، اپنے آپ کی، اپنی ذمہ داری کی، اپنی کمزوری سے طاقت کی طرف حرکت کرنے کی، یا نہ مانو تو پھر اپنا اپنی راستہ اختیار کر لو. اسی سے لوگ الگ الگ ہوئے، اسی سے لوگ برائی اور اچھائی کرنے لگے، فاسق اور فاجر ہوئے یا عادل ہوئے، احسان کرنے والے ہوئے. قرآن سب کی تقسیم واضح طور پر کرتا جاتا ہے. تاریخ میں ہم جب ممبر سے یہ بات کرتے ہیں تو ہم یقیناً کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. کتنی نہیں چوائسز امام حسین کے پاس تھیں، اور ایک ایک کو رد کرتے 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 کتنے قریب کے احباب، دوست، کتنوں نے سمجھایا تھا کہ یا امام کوفے کی طرف حرکت نہ کرنا، کوفے والوں پر بھروسہ نہ کرنا، ان کا وعدہ صحیح نہیں ہے۔ امام نہیں جانتے تھے، امام جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دینا چاہتا ہے تو ہم وہ دھوکہ کھانے کو تیار ہیں۔ کوفیوں نے کیا خط لکھا تھا؟ ہمارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے حجت نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، امام نہیں ہے، جس کی ہم پیروی کرتے ہوئے اپنے امور کو چلائیں۔ آپ اگر آ جائیں تو ہم آپ کو قبول کر لیں گے اپنے امام کے بطور۔ یہ واضح ہے، خطوط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں امام کی، امام عادل کی ضرورت ہے، کیونکہ معاویہ نے ہم پر ظلم کیا۔ کیونکہ معاویہ نے جو پہلی تقریر صلح امام حسن کے بعد کی، اس واقعے سے کربلا کے 20 سال پہلے، اس نے یہی کہا کہ میں نے یہ جنگ اس لیے نہیں کی، چاہے وہ مولا کے خلاف کی ہو یا امام حسن کے خلاف جو تیاری ہو کر بعد میں صلح میں تبدیل ہو گئی، میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ تم کو نماز اور روزے کا عادی بناؤں، وہ تو تم پہلے سے ہی کرتے ہو۔ میں نے فقط یہ کیا اس لیے کہ میں تم سے ایک خراج چاہتا ہوں، مجھے ٹیکسز برابر دینا۔ دوسرے، مجھے جب فوجیوں کی ضرورت پڑے تو میرے لیے فوجی فراہم کر دینا۔ ان دو چیزوں کے لیے میں نے تم پر یہ چڑھائی کی تھی، یہ جنگ کا اہتمام کیا تھا۔ اور 20 سال اس نے وہی کیا۔ سیریا کے لوگوں کو، شام کے لوگوں کو طاقت دیتا گیا، اور کیونکہ جانتا تھا کہ کوفے والے عموماً علی کی طرف نرم گوشے کی کیفیت رکھتے ہیں، تو ان پر ظلم بڑھاتا گیا، بڑھاتا گیا، شدت کرتا گیا۔ یہ ظلم آگے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، حجاج ابن یوسف ثقفی کے دور میں اور بھی بڑھ گیا تھا۔ تو اس کیفیت میں امام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان چوائسز کو ریسٹرکٹ کرتے کرتے اپنی شہادت کی چوائس بنائی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام نے ملک کے لیے، دنیا کے لیے حرکت کی ہو، گرچہ بعض جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ وہ انسان جو روح کا سفر سمجھ لیا ہو، وہ دنیا کے لیے سر نہیں کٹاتا، اپنے بچوں کی قربانی نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ یا تو یہ کہیے کہ بے شک حسن اور حسین امام ہیں، سردار ہیں، جوانان اہل جنت کے رسول سے حدیث، یا وہ احادیث جو رسول سے اہل سنت کی کتابوں میں بھری ہیں، جو شہادت کربلا کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہی ہیں کہ میرا نواسا شہید کر دیا جائے گا، ظالمین اس کو شہید کریں گے۔ یہ سب روایتیں آپ کو شہادت حسین سے 50 سال سے زیادہ پہلے سے ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی حرکت کی پیشن گوئی ہو رہی تھی، وہ رسول سے کہ جس کو وحی آتی تھی، یا وہ ایک الہی حرکت کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ اب دیکھیے یہ پس منظر میں جو ہم نے ابھی اس مجلس میں بیان کیا، کتنی عظمت ہے انسان کی ہدایت کی، کتنی عظمت ہے خود انسان کی جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، کہ وہ کس حد تک صحیح سفر کرے، اور جب اس کے ذہن میں اسی دین کے نام پر شبہ ڈال دیا جائے، اور اسی دین کو ایک ایسے خلیفہ کو لا کر بٹھا دیا جائے، علی اسلام السلام، اس بلیت الامت و برائن مثل یزید فرماتے ہیں کہ اسلام پر سلام ہے، خدا حافظی کرنا پڑے گا اسلام کی، اگر ایک یزید جیسا فاسق اور فاجر اس کی باگ ڈور سنبھال لیتا ہے۔ ہدایت عظمیٰ کی تباہی نظر آ رہی تھی حسین کو، انسانوں کی ایمانی بربادی نظر آ رہی تھی حسین کو، اس لیے کہتے ہیں سرداد نداد، اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیونکہ جانتے تھے اگر میں دے دوں گا تو پھر ہدایت نام کی چیز किसी की डिक्शनरी में नहीं रहेगी। हिदायत नाम की चीज, और जब हिदायत मिट जाएगी तो आखिर रसूल तक का, आदम से खातम तक और खातम से मुझ तक और मुझसे कियामत तक हिदायत के सिलसिले की, तरीके की, रविश की इंतहा हो जाएगी। इसलिए कहा है रसूल ने हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हिदायत का रसूल था। ऐ रसूल तुम कुछ नहीं हो मगर हमारे तरफ से भेजे गए रसूल, मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर ये के रसूल है। और रसूल कह के रसूल हिदायत है, आखिर रसूल है। अब ये जिम्मेदारी जब आई तो इमाम अपने पूरे खानवादे को लेकर हरकत करते हैं, और वो हरकत करने में हम ये देखते हैं कि इमाम की नुसरत के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। ईमान की मुश्किल यह है, समझते कम हैं, अमल और भी कम करते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। समझते कम हैं, समझकर अमल करने वाले और भी कम हो जाते हैं, तो ये ईमान की बिल्कुल ही सुकड़ जाने वाली कैफियत नजर आती है। लेकिन ऐसे आए कि जिसके बारे में हुसैन ने कहा कि मुझे जैसे असाब मिले ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले। इस वीरानी में ईमान के, इस सहराए ईमान में खालिस ईमान रखने वाले एक जगह हुसैन के असाब बनकर जाहिर होते हैं, और ऐसी शिद्दत की और हिद्दत की जंग करते हैं कि उसकी मिसाल आज भी मौजूद है। लेकिन कुछ थे मारे गए, और उनके मारे जाने के नतीजे में जो बात निकल कर आई, देखिए इखलास ऐसी चीज का नाम है जो खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे ही पूरे शहीद हो गए सिवाय एक जैनुल आबिदीन के जो बीमार थे, और जनाब जैनब के जो बागडोर संभालती हैं, उसके अलावा ये मिशन के मकसद को पेश करने वाला कोई नहीं था, ताकत नहीं थी। लेकिन इखलास की शिद्दत यह है कि वो जैनब जो इससे पहले अपने आप को भाई के सामने बेचैन होकर पेश कर रही है कि ये शहादत कैसी होगी, और इमाम कह रहे हैं बहन शैतान तुम्हारा हिल्म तुमसे ना ले ले, तुम्हारी बुढ़दोबारी तुमसे ना ले ले। ये जैनब एकदम एक नया रूप लेकर उभरती नजर आती हैं। अब वो जैनब नहीं है जो हुसैन से पहले वाली जैनब थी, अब ये हुसैन के बाद वाली जैनब है, मीरा से हुसैन को लेके आगे बढ़ने वाली जैनब है। ये मीरा को लेके आगे बढ़ना है, ये मीरा को लेके आगे बढ़ना है। तो ऐसे आगे बढ़ती है कि जिस दिन वारिद होती है इब्ने जियाद के दरबार में, तो कहता है देखकर ये मुतकब्बिरा कौन है, ये तकब्बुर करने वाली औरत कौन है। जैनब असीर है, और असीर तकब्बुर नहीं कर सकते, सर झुक जाता है। अपनी जबू हाली की कहानी और हिकायत करते हैं, ये कैसी औरत, ये कैसी कि जिसको उस वक्त का हाकिम कूफे का वाली, अभी इतनी बड़ी जाहिरी कामयाबी उसको मिली है, कहता है ये कौन है तकब्बुर करने वाली औरत। कहते हैं ये जैनब बिनते अली है। जैनब ने बाप के जलाल को और मां की हया को दोनों एक साथ पेश किया है, बड़ा मुश्किल मरहला है। दरबार में बेमखना हो चादर, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी है कि बाप का जलाल भी हो और मां की हया भी हो। कहता है मलून कि देखो अल्लाह ने तुम्हें कैसा रुस्वा किया और तुम्हारी झूठ को कैसे आश्कार कर दिया। माज अल्लाह, ये खिताब कर रहा है जनाब जैनब से कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे جھوٹ کو کیسا واضح کر دیا اور تمہیں کیسے ذلیل کیا. جواب ملتا ہے کہ ہم کو تو اللہ نے شہادت سے نوازا, ہم کو تو اللہ نے شہادت سے نوازا, جن لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں انہوں نے اپنے مقام کو پا لیا. اور وہ تو فاجر ہوتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے, اور فاسق ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. الحمدللہ ہم یہ دونوں نہیں ہیں. جواب کیسا علوی محکم, مجبور ہو جاتا ہے, پلٹ کر کہتا ہے یہ کون ہے. بولنے والے کہتے ہیں کہ یہ علی بن الحسین ہے, کہتے ہیں کہ علی بن الحسین کو کیا اللہ نے نہیں قتل کیا. گفتگو کا طریقہ دیکھیے, اللہ کو کہاں پر لا رہے ہیں, اپنی ہوا نفس کو پورا کرنے کے لیے نام خدا لیا جا رہا ہے. امام کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا, اس کا بھی نام علی تھا, میرے باپ کو اپنے باپ سے محبت بہت زیادہ تھی, اس لیے سب کا نام علی رکھ دیا اور وہ شہید ہو گئے. پلٹ کر کہتا ہے کہ اتنی جرات کے مجھ سے مخاطب ہو رہے ہو, کہتا ہے قتل کر ڈالو ان کو. اس وقت دیکھتے ہیں کہ زینب آگے بڑھتی ہیں اور بچا لیتی ہیں. یہی منظر ہم کو نظر آتا ہے شام میں, کہ جہاں پر زینب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیابی ہماری ہے, یزید سے کہتی ہیں یزید تو کتنی کوشش کرتا تو کر لے, تیری کوششیں رائے گا جائیں گی, بیکار ہوں گی, نہ ہی ہمارا ذکر ختم ہونے والا ہے, نہ ہی ہماری وحی مٹنے والی ہے. اتنا یقین رکھنے کے بعد گفتگو جب کرتی ہے, جواب یزید کو نہیں بنتا, اپنے ہاتھ کی چھڑی کو لبے حسین کی طرف لے جاتا ہے. زینب ٹوٹ پڑتی ہے, آنسوؤں کا سیلاب نکل آتا ہے, لیکن دلیل نہیں بنتی. اللہ کے دیے ہوئے علم کو لے کر یہ عالم غیر معلمہ آگے بڑھتی ہے, اور زندگی میں یہ سبق دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہے کہ دیکھو جب دب جاؤ نا تو اللہ کا نام لے لو گے تو طاقت آ جائے گی, چاہے وہ ابن زیاد ہو یا وہ یزید ہو. حرکت حسین میں اتنی طاقت ہے کہ آج بھی ہم کو وہ طاقت عطا کر سکتی ہے کہ اپنے دور کے کسی ظالم کے مقابل میں ڈٹ کر ٹھہر جائیں اور اس اللہ سے مدد طلب کریں جو حسین کا اللہ تھا, جو زینب کا اللہ تھا, جو علی کا اللہ تھا, جو فاطمہ کا اللہ تھا, جو رسول کا اللہ تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.